والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات وقال الله عز وجل في مقام آخر: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر، واجب الاحترام، جھم کے غیور، مظلوم اور مغموم مسلمانوں، ربیع الاول کی آج 3 تاریخ ہے. دنیا کے کونے کونے میں اس مہینے کے آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے دنیا میں آنے پر کائنات انسانی میں برپا ہونے والے انقلابات، آپ کی مکی اور مدنی زندگی، آپ کے اوپر وارد ہونے والے مصائب و آلام، پھر آپ کا ہجرت کر کے مدینہ میں آنا، بدر، احد، خندق، حنین میں آپ کا اترنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے انداز رحیمانہ، آپ کی گفتگو پرمغز، دشمنوں کے ساتھ معاہدے، دوستوں کے ساتھ محبت، تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینے کی عادات، غرض کی آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشہ کو اس مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. بلا شبہ آپ کی ولادت باسعادت اس مہینہ میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان خطیب کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام اور عنوانوں کو چھوڑ کر آپ کی حیات مبارکہ کو اس نیت کے ساتھ عوام کے سامنے رکھے کہ آپ ہی کی زندگی وہ اسوہ کاملہ ہے، آپ ہی کے مبارک نقش قدم ہمارے لیے وہ راہ عمل کے خطوط ہیں کہ جن پر زندگی گزار کر، جس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر ہم دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ بجائے اس کے کہ آج میں بھی آپ کے سامنے یہ عرض کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے سے قبل عرب کا معاشرہ کس قدر بگڑا ہوا تھا، عرب کے لوگ معاشی اخلاقی اعتبار سے کس قدر ذلت کی اتھا گڑوں میں اتر چکے تھے. آپ کی آمد سے قبل دنیا کے لوگ کس قدر درندوں سے آگے بڑھ کر ظلم، بربریت، تشدد کی داستانیں رقم کر رہے تھے. وہ لوگ انسانیت کو چھوڑ کر درندگی کو اپنا شعار بنا چکے تھے، یہاں تک کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے محبت کے ساتھ شفقت بھرا ہاتھ سر پر رکھنے کی بجائے زندہ درگور کر دیا جاتا، شرابوں کے رسیا کہ صدیوں سے شراب خاندانوں میں رکھنا اور صدیوں سے شراب کا رسیا ہونا فضیلت اور خاندان کی عظمت کی دلیل سمجھا جاتا تھا. معمولی معمولی باتوں پہ لڑنا اور پھر صدیوں تک ان لڑائیوں کا نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ جاری رہنا، یہ ان قوموں کے لیے فخر کی بات تھی. اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کر کے بھولی اور صلح کی ہوئی لڑائیوں کو دوبارہ آگ دے کر بھڑکا دینا ان کے آئے دن کا شیوا تھا. اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، خالق وحدہ لا شریک کر بارگاہ چھوڑ کر ہاتھ سے بنائے ہوئے مجسموں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اپنے عقیدے اور مذہب کا حصہ سمجھ چکے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا وہ گھر جسے اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے، جس پیغمبر نے ہوش سنبھالتے مشرکوں کے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک ایک قوم کے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اس گھر کے بانی ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر گردہ بیت اللہ کے اندر 360 بت سجائے گئے تھے، رب کا گھر بھی بتوں سے محفوظ نہیں رہا تھا. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. آپ نے 40 سال مکہ میں گزارے. میں آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہیں سے آغاز کروں گا، اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے وہ حالات جو مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں کو پیش آئے تھے ان کو تفصیل سے بیان کر کے آج اپنی قوم کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں. میرے بھائیوں، سرزمین مکہ میں ظلم و ستم کی جو داستانیں رکھا ہوئی، تشددوں پر بریت کے جو پہاڑ مسلمانوں پہ گرائے گئے، اگر ہم بنظر عمیق اس کا مطالعہ کریں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ مکہ کے مظلوموں کا اور کوئی قصور نہیں تھا، اس کے سوا اور ان کی کوئی خطا نہیں تھی. مکہ پہ ظلم و ستم کے نشانہ بننے والے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو، خواہ وہ بنو تیم کے ہوں یا بنو عدی، خواہ وہ قریش کے قبیلے کے ہوں یا خود عبد المطلب کے پوتے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اگر آپ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ نے اپنے دامن میں توحید کا پرچم لے رکھا تھا. ساری دنیا چاہتی تھی کہ آپ توحید کا پرچم چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک جائیں، لیکن پروردگار عالم کے اس پیارے پیغمبر نے توحید کا پرچم لہرائے رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس پرچم کو سر نگو ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کو لہراتے رہے. مسائل آئے برداشت کر گئے، پریشانی آئی
جیل گئے تب پینگاروں پہ لیٹنا پڑا، لیٹ گئے دستے راگ پہ چڑھنا پڑا، چڑھ گئے تیل کے کھولتے کڑاؤں میں کودنا پڑا، یہ جماعت کود گئی لیکن دین کا دامن چھوڑا
نہیں.
میرے بھائی، اگر ہم مکی زندگی کا مطالعہ کریں اور آج جنگ کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان دونوں میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے. مکہ کے دور اور جنگ کا دور آپس میں بڑی مماثلت رکھتا ہے. مکہ میں ہونے والے مظالم اور سرزمین جنگ میں ہونے والے مظالم ایک دوسرے سے جدا جدا تصویریں نہیں، ایک تصویر کے آئینہ دار ہیں. اور مکہ کی سرزمین پر بیان کیا جانے والا موقف جنگ کی سرزمین پر بیان کیے جانے والے موقف سے جدا
نہیں.
40 سال مکہ میں گزارنے والے پیغمبر نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ جس کا سر پتھر کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر درخت کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر کسی جانور کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار مت سمجھے، اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بات جنگ کی سرزمین پہ کہی گئی کہ جس کا سر تازیہ کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر گھوڑے کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر پتھر کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے آپ کو حبیب کبریا کا پیروکار مت سمجھے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں کا سر پتھروں کے سامنے جھکا، جن لوگوں کا سر درختوں کے سامنے جھکا، جن لوگوں کا سر بتوں کے سامنے گرا، قرآن نے انہیں کہا ایھا الکافرون تم کافر ہو، قرآن نے انہیں کہا تم کفار ہو، قرآن نے انہیں کہا تم مشرک ہو. اگر کل پتھر کے سامنے سر جھکانے والے کو مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، کفار کے نام سے یاد کیا گیا، تو آج گھوڑے کے پجاری کو، آج تازیہ کے پجاری کو کافر کہا جائے گا، مشرک کہا جائے گا. کل بھی مشرک کافر کہنے پر اذیت دی گئی، آج بھی مشرک کافر کہنے پہ اذیت دی جائے گی. کل بھی مکہ کی سرزمین پہ صبر کیا گیا تھا، آج بھی جنگ کی سرزمین پہ صبر کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لعنت، یہ کافر کے نعرے کہاں سے آئے؟ میں کہتا ہوں ظلم و ستم جہاں سے آئے گا، کافر اور لعنت کے نعرے بھی وہیں سے آئیں گے. اگر ظلم و ستم کی داستانیں مکہ کے مشرکوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں تو رب کے ساتھ شریک کرنے والے کو مشرک کہنا، رب کے ساتھ مشکل کشا کسی اور کو کہنے والے کو کافر کہنے کے فتوے بھی ہمیں مکہ کے محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں. اگر مکہ کی سرزمین پر، اگر جنگ کی سرزمین پر علماء کا قتل، نوجوانوں کا قتل، پولیس کا تشدد آج ہمیں نظر آتا ہے تو مکہ کی سرزمین پر مکہ کے سرداروں کا ظلم، بلال کے تپتے انگاروں پہ لیٹنا، خبیب کے سوری پہ چلنے کو دیکھنا، اور تیل کے کھولتے گڑاؤں میں کوتنے کا ظلم بھی ہمیں مکہ کے سرداروں سے نظر آتا. میرے بھائیوں، آج بالکل اسی طرح ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح. کس طرح؟ جس طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 7 سال گزر چکے تھے، ظلم تھا، جبر تھا، تشدد بربریت تھی، میں بیت اللہ میں جا کر اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے. میں نے جا کر کہا، اللہ کے رسول کس قدر پریشانیاں ہیں، کس قدر مصائب ہیں، کس قدر غم، کس قدر دکھ ہے، کون سا وہ ظلم ہے جو ہم پہ ڈھایا نہیں جا رہا، آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ مکہ کے مشرق غرق ہو جائیں، آپ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھتے ہیں اور خالق کائنات ان پر کوئی عذاب نازل کر دے. حضور کے چہرے انور پہ غصہ کے آثار نمودار ہوئے. آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جس رب نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. پہلی امتوں کے سروں پر تو آئے چل گئے تھے، پہلی امتوں کے لوگوں پر تو وہ عزیزت آئی تھی کہ لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو چھیل دیا گیا تھا، ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کیا گیا تھا. پہلی امتوں پہ یہ مظالم آئے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے. میرے ماننے والوں، یہ تمام مصیبتیں تم پہ آئیں گی. میں رب کا آخری رسول ہوں، حق کا پیغام لے کے آیا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ اس پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہو جائے. میرے بھائیوں، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً یہی مفہوم ملتان جیل سے رہائی کے بعد اور شام کو میاں والی جیل میں جانے کی گرفتاری سے پہلے ایک تقریر اسی جگہ پر، اسی محرام میں مولانا حق نواز شہید نے کی تھی، اور یہی الفاظ کہے تھے جو آج میں عرض کر رہا ہوں. اگرچہ پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جیسے یہ حدیث میرے سامنے آئی تو مجھے یاد آیا کہ مولانا حق نواز شہید نے بھی کہا تھا، لوگوں تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، جھنگ والوں تم ابھی سے پریشان ہو رہے ہو، ایک بات ذہن میں رکھو، پہلے ٹٹولو، اپنے ذہن کو دڑاؤ، اپنی عقل و خرد سے کام لو کہ آج جس موقف پہ ہم قائم ہیں، یہ موقف حق ہے یا باطل ہے. اگر موقف حق ہے، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا سجدت کے کفر کے نعرے لگائے. اے بھائیو، شیعت پر اس قدر ضربے لگ چکی ہیں کہ وہ زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، زخمی سانپ کی طرح سسک رہی ہے، زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہی ہے. اس کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح صحت یاب ہو جائے، اس کی کوشش ہے کہ اس کے زخم مندمل ہو جائیں، اور وہ سمجھتی ہے شاید تشدد کی راہ سے، شاید قتل و غارت کے درجے سے، شاید بدمنی کی فضا پیدا کرنے سے، شاید بمبوں کے دھماکے کر لینے سے ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم رہیں یا چلے جائیں اب قیامت کی صبح تک شیعہ کو کافر کہا جاتا رہے گا۔ اس بات پہ خوشی ہے کہ اتنی شہادتوں کے بعد، کرفیو کے بعد، دکانوں کی بند کر کے ہڑتال کرنے کی صورت کے بعد جھنگ کے لوگ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد آج کوئی ایک آدمی پیش نہیں کر سکتے جو یہ کہے کہ کل تو میں شیعہ کو کافر سمجھتا تھا، آج مسلمان سمجھتا ہوں۔ کوئی ہے؟
نہیں۔
کوئی ایک نظر آتا ہے؟
نہیں۔
کوئی ایک نظر نہیں آتا۔ اور ایک طرف مجھے حیرت ہے کہ بڑے بڑے ترم خان لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مارے ہم کھا رہے ہیں، مصیبتیں ہم جی رہے ہیں، تشدد کا نشانہ ہم بن رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو علماء کے قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہم مر جائیں گے، آپ اپنا نعرہ چھوڑ دیں، تم چاہے آج مرو چاہے کل مرو، تم ان سے لڑک جاؤ، تمہاری جان بچے یا نہ بچے، سپاہ صاحب شیعہ کے کفر کا نعرہ نہیں چھوڑ
سکتا۔
ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے آپ علماء کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بزدلوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم مشن پر سودا کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بکاؤ مال کی کوئی عزت نہیں کرتے، جس شخص کو اپنی جان اپنی عزت پیغمبر کے صحابہ کی عزت سے زیادہ پیاری ہے اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلے، ہمارے ساتھ بزدلوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ تم ایک بات کرتے ہو پنج علماء شہید ہو گئے، اتنے نوجوان شہید ہو گئے، خدا کی قسم یہ مشن حق ہے، لوگوں جس مشن پہ سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، جس مشن پہ بلال انگاروں پہ چل گیا، جس مشن پہ خباب کے والد بنا خبیب بن عرب کو تخت احرار پہ چلایا گیا، خبیب کو مکہ میں سولی پہ لٹکا دیا گیا، اگر وہ مشن آج ہم سے جان مارتا ہے جان دی جائے گی، لیکن مشن نہیں، مشن چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جان ہی دیتے جائیں، آؤ ہمیں مارو آؤ ہمیں مارو، یہ مطلب نہیں۔ اسلام کے دشمنوں تم اسلام کی تاریخ پڑھو کہ جان دینے کا وقت بھی متعین ہوتا ہے، مکہ والوں نے 13 سال تک صبر کیا، اس کے بعد نہیں کیا، 13 سال مکہ والوں کا صبر، پھر تلوار، پھر بدر، پھر اوت، پھر خندق، پھر حنین، پھر تبوک، پھر حدیبیہ، پھر مکہ فتح، 13 سال تک صبر، پھر تلوار آ گئی تھی۔ تم یاد کرو اس وقت کو جب صبر کے پیمانے لبریز ہوں گے، صبح صحابہ کا ایک ایک نوجوان کلاشن کو ہاتھ میں لے کر، بندوق ہاتھ میں لے کر، پسٹل ہاتھ میں لے کر تمہارے لیے مقابلے کے نکل کھڑا ہو۔ میں حکمرانوں سے
شیعوں کو بھگا کے
میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تخریب کا تخریب کا تخریب کا، اور ہم کہتے رہے نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے رہے دہشت گرد، ہم نے کہا امن پسند، وہ کہتے رہے تشدد کی کاروائیاں کرنے والے، ہم نے کہا الزام ہے. اتنا بھی تخریب کاری کا نعرہ لگا کر ہمیں بدنام مت کرو کہ ہمیں سوچنا ہی پڑ جائے، ہمیں سوچنا ہی پڑ جائے کہ یار بدنام تو ہو ہی چکے ہیں، ذرا دو چار قدم ہی اٹھا لیں. شیعہ اتنا ظلم مت کرو کہ پیمانے صبر لبریز ہو اور تم پاکستان کی دھرتی پہ چل پھر بھی نہ سکو. لوگ بعض مجھے کہتے ہیں کہ آپ تقریروں میں جوش میں آ کر کہتے ہیں ہم ایک کے بدلے میں دس لیں گے، میں نے کہا خدا کی قسم ہم ایک کے بدلے میں سو بھی لے سکتے ہیں، ہم ایک کے بدلے میں سو لے سکتے ہیں. ہم پاکستان کی زمین شیعت پہ تنگ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری نظریں قانون کی طرف ہیں، ابھی تک ہماری نظر حکمرانوں کی طرف ہے. حکمرانوں ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھو، حکمرانوں ہمارے صبر کو ہماری بردباری کو ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری مت سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم مظلوم کا ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ جائے. میرے بھائیوں، آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سپاہ صحابہ نے میاں اقبال حسین کی شہادت کے بعد یہ اعلان کیا تھا ان کے جنازے کے موقع پر کہ ہم پاکستان کے تمام اہل سنت کے زعما کو ہو گیا، لیکن یہاں چار لاشیں اٹھ گئے، 36 زخمی اٹھائے، انہیں ایمبولینس میں بٹھا کر ہسپتال پہنچایا، لیکن جلسہ باقاعدہ جاری رہا، جلسہ باقاعدہ جاری رہا. کیوں جاری رہا؟ ہم سمجھتے تھے کہ دشمن نہیں چاہتا کہ سنی قوم ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے جو ایک موقع طے کر چکی ہے اس موقع پہ جمع ہو جائیں. چنانچہ اس کے باوجود ہم نے ہفتے کے روز، ہم نے اتوار کے روز جھنگ کے 5 علماء کرام کے جنازے اٹھائے، جنازے پڑھے گئے، اس کے فوراً بعد وہ پروگرام جس میں ملک بھر کے علماء نے آنا تھا وہ آئے فیصل آباد جامعہ قاسمیہ میں. پہلی مرتبہ دیوبندی بریلوی علیہ حدیث علماء کرام کا سینکڑوں کی تعداد میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سنی قومی کنونشن اور اس اجتماع میں ہم نے اپنے مصائب کو بیان کیا. میں نے، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نے علماء کرام سے کہا، ہم نے کہا علماء کرام جو سبق آپ نے ہمیں درس گاہوں میں پڑھایا تھا، جو بات آپ نے ہمیں دار الحدیث میں پڑھائی تھی، جو بات آپ نے ہمیں فتووں کی صورت میں بتلائی تھی، ہمارا قصور یہ ہوا کہ ہم نے آپ کے فتووں کو، آپ کے پڑھائے ہوئے اسباق کو چوک و چراؤں میں بیان کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے شیعہ کو صرف علمی حلقے کافر سمجھتے تھے، اب شیعہ کے کفر پر عوام فتویٰ صادر کر چکی ہے، ان کے کفر کے نعرے گلی گلی کوچوں کوچوں میں لگ رہے ہیں. آپ ہمیں بتلاؤ اگر یہ ہمارا کام غلط ہے، ہمیں سمجھاؤ، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرے بھائیوں، تمام علماء کرام نے کہا آپ نے جو کام کیا ہے یہ کام جرت دلیری اور بہادری کا کام تھا، ٹھیک ہے ہم سے نہیں ہو سکا، آپ نے کیا ہے تو آپ نے جہاد اکبر میں حصہ لیا ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ عین دین ہے، ہم آپ کے ساتھ اس میں برابر کے شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے مظالم، جنگ کے حالات، یہاں کے مقدمات، یہاں کے وڈیروں، جاگیرداروں کی زیادتی، موجودہ حکمرانوں کی سپاہ صحابہ پر دن بدن آئے روز طرح طرح کی مظالم اور طرح طرح کی پریشانیوں کا تذکرہ کیا، تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ تمام علماء کرام نے مل کر، جس میں 25 سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے عہدے دار شامل تھے، کتنی جماعتیں شامل ہوئی؟ 9 جماعتوں کا اتحاد تو آپ نے دیکھا، 6 جماعتوں کا اتحاد دیکھا، لیکن سپاہ صحابہ نے 25 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا۔ جو کام پہلے صرف ایک جماعت سپاہ صحابہ کرتی تھی، حق نواز شہید کے خون اور علماء کرام کی خون کی برکت سے آج اسی کام کو کرنے کے لیے 25 جماعتیں میدان عمل میں اتر چکی ہیں۔ چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو آل پاکستان سنی مجلس عمل کا نام دیا گیا، اور اس مجلس نے یہ اعلان کیا کہ آج 13 ستمبر کو پورے ملک میں یوم احتجاج منایا جائے۔ چنانچہ سنی مجلس عمل کی اپیل پر آج یوم احتجاج منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر تمام شہروں میں، میں نے کراچی سے معلوم کیا، کراچی سے لے کر حیدرآباد، سکھر، ملتان اور رحیم یا خان، اس کے ساتھ آگے چلتے آئیے سائیوال، چیچا وطنی، اکاڑا، لاہور، پشاور، آج ملک کے تمام شہروں میں سپاہ صحابہ یوم احتجاج کے موقع پر زبردست احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں۔ چنانچہ جنگ کے ساتھیوں سے مشورہ ہوا کہ حالات کچھ بھی ہوں، جنگ سپاہ صحابہ کا مرکز ہے، یہاں بھی ہمیں احتجاجی جلوس اور احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جھنگ کے لوگ بڑے مخلص لوگ ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی ان جذبات اور ایمانی حرارت سے گرم ہونے والے قلوب کو بعض شر پسند، بعض منافق طبقہ کے لوگ، بعض سپاہ صحابہ کے ناخیر چاہنے والے لوگ گھس کر ہمارے مظاہروں کو، ہمارے جلوس کو سپوتاس کر دیتے ہیں۔ کوئی دکانوں پہ پتھر پھینکتا ہے، کوئی کسی طرح اور کوئی گڑبڑ کر کے جلاؤ گھراؤ کی کاروائی کر کے پورے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے آپ جلوس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ میں نے ذمہ لیا کہ آج کے جلوس کی قیادت میں کروں گا، اور اگر کسی منافق نے، کسی شر پسند نے ہمارے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کا گریبان میں خود پکڑوں گا۔ آپ اس میں میرا تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرے بھائیو، اس سلسلے میں جمعہ کی نماز کے فوراً بعد آپ حضرات احرار پارک میں تشریف لے جائیں گے۔ احرار پارک میں وہاں سے جلوس کا آغاز ہوگا۔ میرے سمیت بھائی یوسف مجاہد، دیگر حضرات جلوس کے آگے آگے ہوں گے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے سپاہ صحابہ کی رکنیت فارم قبول کر کے جنگ کی سرزمین پر حلف اٹھا لیا ہے، حلف اٹھانے والے ہاتھ کھڑا کریں۔ جنہوں نے حلف اٹھایا، یہ حلف اٹھانے والے لوگ یہ دائیں بائیں ہوں گے، حلف اٹھانے والے یہ دائیں بائیں ہوں گے۔ میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا بھائی بھی ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کسی دکان پہ مارنے کی کوشش کر رہا ہو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کا گریبان پکڑ کے لاؤ. کوئی شخص آپ کو تخریب کاری کرتا, کوئی شخص آپ کو پتھر اٹھاتا, کوئی شخص آپ کو گڑبڑ کرتا نظر آئے, آپ کا فرض ہے آپ اس کا گریبان وہیں سے پکڑیں. آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ میں لفظی نہیں کہہ رہا, آپ کو خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں, آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو گریبان سے لگائیں گے. پکڑنا تو گریبان سے پکڑنا ہے, کندھے سے نہیں پکڑنا, بازو سے نہیں پکڑنا, گریبان سے پکڑنا ہے اور انگوٹھا اس کی شارک پہ دبانا ہے. گریبان سے پکڑ کر انگوٹھا شارک پہ دبانا ہے اور اسی صورت میں اس کو میرے پاس لائیں تاکہ میں دیکھ سکوں یہ کون بدماش ہے, یہ کون دشمن کے ایجنٹ ہے جو ہمارے جلوس کو سب اتاس کرنا چاہتا ہے. جنگ میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا, ایسے لوگ آ جاتے ہیں, کودتے ہیں, پھدکتے ہیں, نعرے لگا کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر ضیاء الرحمان فاروقی پہ پتھر مارتے ہیں. مارے تھے نہیں مارے تھے, گولی چلی تھی نہیں چلی تھی, یہ کون تھے؟ یہ وہ منافق تھے, یہ وہ تخریب کار تھے جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے مخلص ہیں. یہ مخلص نہیں, یہ ہمارے لیے ناسور ہیں. یہ مخلص نہیں, یہ ہمارے لیے تباہی کا پیغام لانے والے ہیں. آج جلوس بھی نکلے گا, مظاہرہ بھی ہوگا. میں نے پولیس سے کہا ہے آپ کوئی انتظام نہ کریں. میں نے انتظامیہ سے کہا ہے آپ پولیس کو مت بھیجیں, آج میں جانوں جھنگ کے لوگ جانے. اگر کسی دکان پہ کوئی پتھر پڑ گیا اس پتھر کا معاوضہ میں دوں گا اور اس جرم کے معاوضے میں جیل میں میں جاؤں گا, لیکن مجھے رب پہ بھروسہ اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہے کہ کوئی تخریب کار چاہے بھی تو تخریب کاری کرے گا. کوئی کر کے دکھائے. آج میں منافقوں کو, تخریب کاروں کو ان کے ماں کے دودھ کی قسم دے کے کہتا ہوں, اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے ہمارے آج پروگرام میں تخریب کاری کر کے دکھاؤ, دکھاؤ تم تخریب کاری کر کے. تم نے آج تک کچھ اور ہی دیکھا ہے. ہم نے مظاہرے بھی کیے, ہم نے جلوس بھی نکالے ہیں, ہم نے کراچی کے صدر بازار سے 10,000 کا جلوس نکالا اور جلوس ختم ہوا ہم نے لوٹ سپیکر پہ کہا ہمارا جلوس گزرا ہے, اگر کسی ٹھہرے والے کا کوئی ایک امرود بھی اٹھا ہو ہم سے آ کر لے لے. میرے بھائیوں, نظم و ضبط, ڈسپلن پیدا کرو. ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پولیس کی, پولیس کو المدد کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پروگرام اور ہے, ہم اپنی گلیوں کا جو دفاع کرنے والے ہیں وہ اس کا اعلان میں چند روز میں کروں گا. آج میں نے صرف یہ کہنا ہے جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا, اور اس میں تخریب کاری آپ کرنے دیں گے؟ اگر آپ کا بھائی, میرا بھائی, یہاں تک کہتا ہوں اگر میرا باپ بھی آپ کو سفید داڑھی والا, سفید ریش, پتھر اٹھاتا ہوا دکان پہ مارتا نظر آئے, ادب و احترام کو چھوڑو, اس کا بھی گریبان پکڑو. پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ میں آپ پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں, ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. میرے بھائیوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی آمد آمد ہے, الیکشن کی آ رہا یا نہیں آ رہا, آپ حضرات کے علاقوں میں ووٹ بنانے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ یہ ہمیں شکایات ملی اور میں مقامی انتظامیہ کو, مقامی ذمہ داروں کو وارننگ دیتا ہوں کہ تمہارے ماسٹر ووٹ درج کرنے والے شیخ اقبال کے کونسلروں کے گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں, شیعوں کے ڈیروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر آج کے بعد کوئی شکایت ہمیں ملی ہم معاف
نہیں,
ہم معاف
نہیں.
جتنے ووٹ لکھنے والے آتے ہیں انہیں چاہیے وہ مسجد میں آئیں, آ کر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرائیں اور پھر لوگ مسجد میں آ کر اپنے ووٹ لکھائیں. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے اپنے علاقوں کے نئے ووٹ لکھوائیے جن کی عمر ووٹر کی عمر کو پہنچ چکی ہے. اس وقت تک چین سے مت بیٹھو جب تک ووٹ نہیں لکھاتے. اور دوسرا کام یہ ہے ووٹر لسٹ کو بار بار پڑھو تاکہ کسی نے جال سازی سے کام لے کر کوئی جعلی ووٹ نہ درج کرا دیا. یہ افواہیں یہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ جعلی ووٹ دیہاتوں سے اٹھا کر گاؤں سے لا کر جعلی ووٹ لا رہے ہیں. ویسے میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر کوئی جعلی ووٹ بھی لائے گا تو الیکشن کے دن وہ ہم سے بچ نہیں سکے گا. آئے کوئی دیہات کا کوئی گاؤں کا کوئی کسی شہر کا جعلی ووٹ بھگتا کے تو دیکھے. اگر جعلی ووٹ بھگتانے کی چھانگ میں کسی کو جرت ہوتی تو حکومت قومی اسمبلی کا اعلان کر دیتی اور جعلی ووٹ بھگتاتی. حکومت کو بھی یقین ہے کہ فوج تو ہے پولیس تو ہے انتظامیہ تو ہے لیکن جعلی ووٹ نہیں ہے. تم جعلی ووٹ ڈالو آؤ مقابلے میں لاؤ بی بی آپدا کو لاؤ کسی اور کو. میں آج اعلان کرتا ہوں نواز شریف تم اپنی اس وزارت سے استعفیٰ دے کر جنگ میں آ کر الیکشن لڑاؤ پرامن الیکشن منصفانہ الیکشن لڑ کے اگر تم کامیاب ہو جاؤ ہم سپاہی صحابہ توڑ دیں گے. پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں جماعت کو بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں تم جنگ میں آ کر جیت جاؤ ہم جماعت توڑ دیں گے. تم نے کسی اور کو سمجھا ہوگا یہ جعلی ووٹ کہیں اور ہی چلتے ہوں گے. یہاں جال سازی نہیں چلنے دیں گے. ہم تمہارے ہاتھ توڑنا بھی جانتے ہیں ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے ہمیں وفا کرنا بھی آتا ہے ہمیں جفا کرنا بھی آتا ہے ہمیں کرم کرنا بھی آتا ہے ہمیں ظلم کرنا بھی آتا ہے. نہ چھیڑو ہمیں مت چھیڑو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں چھیڑنے کے بعد پھر تم جائے پناہ تلاش کرو تمہیں جائے پناہ بھی مل نہ سکے. اس کے بعد میرے بھائیوں الیکشن کے بارے میں میں نے عرض کر دیا ہے جلوس کو چار پانچ لائنوں میں جانا چاہیے. اختتام پر بھی آدھا جلوس لائنوں کی صورت میں کھڑا ہو یا بیٹھ جائے آدھے حصے کو روک کر آدھا حصہ اسٹیج کے قریب ترتیب دیا جائے. مجھے امید ہے آپ آج جو جلوس نکالیں گے پہلی بات جو لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں جلوس میں کیا ہو جائے گا ہم جلوس میں نہیں جائیں گے میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ کو اس جلوس میں ایک خراش بھی آ گئی اس کا ذمہ دار میں ہوں. اس کا ذمہ دار میں ہوں. ایک خراش بھی آ گئی اگر آپ اس جلوس کی وجہ سے حوالات یا جیل میں گئے اس حوالات کے تالے میں توڑوں گا اس جیل کی سلاخیں میں توڑوں گا. میں دیکھتا ہوں کون بدماش ہمیں احتجاج کرنے سے روکتا ہے. لیکن آج آپ کو نظم و ضبط ڈسپلن کا وہ مظاہرہ قائم کرنا ہوگا جس کو دیکھ کر ہمارا دشمن سمجھ جائے کہ جنگ کی عوام کو دبانا اب اس کے بس کی بات نہیں. صفحہ سیدھی کیجئے. واخر دعوانا.